الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ فیضان رمضان عربی زبان کے ساتھ نفحات رمضان میں ہم سب حاضر ہیں۔ فیضان رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی پھول بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ فیضان رمضان ہمارے سامنے ہے الحمدللہ، وہ کتاب ہے جس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے بلیسنگ آف رمضان، عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے نفحات رمضان، اس کے علاوہ بھی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے تاکہ اس کائنات میں بسنے والے مختلف زبانوں کے لوگ اس کتاب سے استفادہ کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ آج مزید مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے، مگر پہلے نیت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شریک رہیں گے، ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ دین کی باتیں سنیں گے، سیکھیں گے، جو سیکھیں گے اسے آگے بھی بڑھائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو یہ احکام جو بیان ہو رہے ہیں وہ سکھائیں گے، خاص خاص باتیں لکھ کر محفوظ کر لیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے عز و جل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے، اور جب بھی صلوا علی الحبیب کہا جائے گا تو مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور، آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت سے متعلقہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کا ابتدائی حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے۔ اس آیت کے ترجمے سے ہمارا موضوع واضح ہو گیا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور کیا بیان ہے ان چیزوں کا کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ روزہ نہ رکھے تو روزہ چھوڑ دینے یا روزہ افطار کرنے یا بعد میں رکھنے، ظاہر ہے کہ جب بھی روزہ چھوڑا جائے گا تو اسے بعد میں رکھنا ہے، تو روزہ افطار کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یا کیا وہ عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ قضا کرنے کی اجازت ملتی ہے، آج وہ ہم عذر سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة، واليوم اردت ان نتكلم عن كما انت فهمت بآية القرآنية، ان شاء الله نتحدث عن اعذار الفطر۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذكرت الآية القرآنية التي فيها أعذار عامة لمن أراد أن يفطر، المسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. نصت الآية على صنفين دون تفصيل لهذه الآيات بما فيها من أحكام تتعلق بالمسافر أو بالمريض، وهل هنالك ضوابط للمرض أو ضوابط للسفر، هذا ما سنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله عز وجل. شيخنا الشيخ محمد الياس العطار حفظه الله تعالى يقول في كتابه نفحات رمضان، هناك بعض أعذار تبيح الإفطار في شهر رمضان المبارك، لكن يجب القضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم. وأما من أفطر، فهنا مسألة إيمانية، وأما من أفطر لغير عذر شرعي، أفطر في رمضان لكن من غير عذر شرعي، فإنه يأثم، وإثمه هذا أيضا قد خسر به أجرا عظيما في الصيام حتى لو قضاه، عليه القضاء لكن حتى لو قضاه سيأثم. يقول الشيخ: من هذه الأعذار السفر، الحمل، الإرضاع، المرض، الكبر يعني الحرم، الإكراه على الإفطار، خوفها لكن نقصان عقل، والجهاد. هذا ذكره شيخنا ونقله عن الإمام ابن عابدين في حاشيته الدر المختار في مذهب السادة الأحناف. المراد من الإكراه، لأننا ذكرنا نحن الإكراه، قد يسأل بعض ما هو الإكراه. الإكراه هو المقصود به التهديد بالقتل، يعني يخاف أن يقتل، أو قطع عضو من أعضاء جسده.
مثلا المكره هو يقول: إن أنت صمت فأنا أقتلك،
أو أقطع يدك، أو أقطع رجلك، أو أقلع عينك، أو أقص لسانك. هذه إذن يعني يهدد بأخذ جزء أو قطع جزء من جسده، هذا يباح له الإفطار. لكن قيد العلماء: لو أنه هدد بشيء يستطيع أن يصبر عليه كالسجن، إذا صمت سوف أسجنك،
فهو
إذا صمت سوف أضربك، وخاصة ضرب يسير مثلا، فإنه لا يباح له أن يفطر. هذا قيد لمسألة الإكراه. هذا بالنسبة للإكراه، وذكرنا عامة هذا التعداد. الآن للسفر، السفر عامة دون
أردت أن أترجم حتى هنا. پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ترجمہ تو نہیں کر پاؤں گا، خلاصہ عرض کرتا ہوں. میرے اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں بیان کیا، سفر مسافر ہے کوئی، اسے بھی رمضان المبارک کے روزے کی چھوٹ ہے کہ چاہے تو ابھی رکھے چاہے تو بعد میں رکھے. مریض، لیکن وہ مرض کیسا ہو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اسی طرح اکراہ، اکراہ کہتے ہیں کہ کسی نے زبردستی کی کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اسے یہ سمجھیں کہ قریب بیقین ہے کہ یہ واقعی قتل کر دے گا. یہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تیری آنکھ نکال دوں گا، اگر روزہ رکھا تو زبان کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا. تو اس قسم کی جو دھمکی ہے، اگر دل جمتا ہو کہ واقعی یہ شخص ایسا کر سکتا ہے، تو یہاں پر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. سفر کی وجہ سے چھوڑنے کی اجازت ہے، مریض ہے اسے بھی اجازت ہے. اسی طرح حمل والی اسلامی بہن، اسے بھی اجازت ہے، لیکن کس وقت ہے، یعنی ہر حاملہ کو اجازت ہے یا اس کی بھی کچھ قید ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اسی طرح وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے بھی مخصوص کنڈیشنز کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
المسافر الذي خرج مسافة شرعية قدرها العلماء، ومنهم الإمام أحمد رضا خان كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ محمد الياس، بإثنان وتسعين كيلومتر تقريبا، هذا تقدير. صيام وصلاة، للمسافر له أن يقصر في الصلاة، بل في مذهب السادة الأحناف عليه أن يقصر الصلاة، لأن حكم قصر الصلاة للمسافر في مذهب السادة الحنفية واجب، بينما في باقي المذاهب هو رخصة، لكن في مذهب السادة الأحناف هو واجب، الصلاة واجب عليه قصر. بالنسبة للصيام فإنه مخير. لماذا؟ لنص الله سبحانه وتعالى بعد نفس الآية، ذكر في النهاية قول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هي رخصة، لكن من استطاع، وخاصة الله أعلم أنها جاءت هذه الرخصة لتذكرنا في زماننا،
لهذه الزمن،
لأن أولا كان السفر مشقة، مشقة يعني يصعب جدا 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 أن يصوم،
يمشي يعني طول النهار أو أكثر النهار يمشي المسافر.
نعم، أما الآن نحن في الطائرة، والطائرة مكيفة، ويعني الجو
مريحة،
يعني مريحة، وتنام ولا ليس هناك الجهد أبدا، كأنك جالس في مكتبك أو في بيتك. نعم هنالك مشقة لا تنكر، لكن هل تقاس مثل المشقة الأولى التي كانوا يسافرون فيها شهرا ذهابا وشهرا إيابا على الإبل، معهم طعام وزاد قليل؟ وحر الشمس فوق رؤوسها، لا، شتان شتان بين هذا وهذا. ولذلك جاءت وأن تصوموا خير لكم، الله أعلم يعني خصصت لنا أو يعني إشارة فيها إلى زماننا الذي سهل فيه السفر، مسافات بعيدة صارت بالطائرة بساعة ساعتين ثلاث ساعات، أطول مسافة ممكن تقطعها في الطائرة 7 ساعات،
ولو هو سافر بالطيارة و 24 ساعة، وأيضا أين المشكلة؟ يعني السحور في الطيارة والإفطار في الطيارة.
نعم نعم نعم،
ولكن يعني الرخصة أيضا للمسافر الذي يسافر في الطيارة.
طبعا نحن نقول
هذا لكل مسافر.
نعم قلنا هذه رخصة، إن أشاء صام وإن شاء أفطر، لكن نقول له بالنسبة للإفطار للصيام وأن تصوموا خير لكم كما نص الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز.
پیارے محترم اسلامی بھائیو، سفر دوسرا جو دوسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، یعنی بعد میں تو رکھنا ہی ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، وہ ہے سفر. مگر سفر کیا ہے؟ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو یہ سفر ہے، چاہے وہ پیدل ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل پر ہو، چاہے وہ جانور کی سواری پر ہو، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ جہاز میں ہو، کسی بھی طریقے سے سفر کرے، سفر ہے وہ شرعی طور پر مسافر ہے. تو شرعی مسافر کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے یا چاہے نہ رکھے. دو چیزیں ہیں، نماز اور روزہ. سفر میں نماز بھی 4 رکعت فرض نماز جو ہے وہ 2 رکعت بنا دی جاتی ہے، قصر کا حکم ہے. ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں میں قصر کا حکم ہے، اور وہ حکم ایسا ہے کہ قصر کرنا ضروری ہے. لیکن روزے کا معاملہ مختلف ہے کہ روزے میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے. یعنی روزہ چھوڑے گا تو گناہگار نہیں، روزہ رکھے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُ خَيْرُ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ایک بات یہ ہوئی کہ مسافر کو نماز میں قصر کرنا ضروری ہے جبکہ روزہ چھوڑنے میں اسے اختیار دیا گیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
المریض، الان نحن اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فی الآیت القرآنیہ ان المریض له ان یفطر، لیکن نص العلماء بتفصیلاته على انه ليس كل مريض له ان يفطر، انما قيدوا بذلك المريض الذي يخشى على مرضه من الزياده او التاخير في الشفاء اذا صام. والله تعالى.
پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مسافر کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح مریض بیمار کو بھی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. لیکن کون سا بیمار؟ وہ مریض کہ روزے کی وجہ سے یا تو مریض کا مرض دیر سے ٹھیک ہو یا مرض بڑھ جائے، تو اس مرض کی وجہ سے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حدیث وردت عن النبی علیہ الصلاة والسلام فی هذا الباب، اول حدیث اخرجه الامام بخاری فی صحیحه عن ام المؤمنین سیدتنا عائشة صدیقہ رضی اللہ عنها ان سیدنا حمزہ ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله أأصوم في السفر؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الصيام، هذا الرجل كان كثير الصيام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن أباح له، لم يقيد له.
مع أنه سأل. والسفر كيف؟
والسفر مشقة، لكن مع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، جعل له أيضا الخيار، قال إن شئت وإن شئت. هذا حديث. حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، تاريخ 16 من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ليس هناك حرج لهذا ولا لهذا، ولا لأحد أن يتكلم على أحد في هذه المسألة. هذه كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
سبحان الله سبحان الله.
حديث آخر أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع على المسافر شطر الصلاة. إن الله تعالى وضع على عن المسافر شطر الصلاة، أي نصف الصلاة، والمقصود بها الرباعية. ونحن نعلم أن القصر للصلاة في الصلوات للمسافر للرباعية، الظهر، العصر، العشاء، ثلاث صلوات تقصر من 4 إلى 2. إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أسقط
صحيح
عنهم في شهر رمضان الصوم لكي يقضوه في أيام أخرى، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. هذا الحديث قلنا أخرجه الإمام الترمذي في سننه. فهذه 3 أحاديث يعني تدلنا على مدى تيسير الدين لمسألة الإفطار للمعذورين.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ الرضوان تھے، غزوہ میں سفر ہوا، 16 رمضان تھی، بعض صحابہ نے روزہ رکھا، بعض نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو کچھ نہ کہا، اور جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے روزہ نہ رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا، دونوں اپنی اپنی جگہ رہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ صحابی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، فرمایا چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو، تو اگر کوئی نہ رکھے تو رکھنے والا اس کو برا بھلا نہ کہے، اور اگر کوئی رکھے تو روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے کو برا بھلا نہ کہے، دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ شریعت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أذكر الآن شيئا من كلام الشيخ حفظه الله تعالى في مسائل أيضا متعلقة بالمعذورين. يقول الشيخ حفظه الله: من أفطر بالأعذار المبيحة يلزمه القضاء من غير مراعاة الترتيب، لا يحتاج إلى الترتيب، ويجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان المبارك. هذه مسألة فقهية يعني مفيدة أيضا. وأيضا ذكر الشيخ: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها بغلبة الظن جاز لها الفطر. قلنا لأن الحامل ليس مطلقا لها أن تفطر، إنما من خافت وغلب على ظنها أن الصيام سيؤثر على رضيعها أو على ولدها طفلها جنينها جاز لها الفطر. قال: والمرضع كذلك. أما أما كانت أو ظئرا يحل لها الإفطار ولو كان العقد فی رمضان.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، جو حاملہ اور دودھ پلانے والی اسلامی بہنوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ کس صورت میں ہے؟ کہ جبکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے حمل پر، جو پیٹ میں بچہ موجود ہے، اس کی صحت پر اثر پڑتا ہو، یا اس کی اپنی صحت پر ایسا اثر پڑتا ہو کہ جان چلے جانے کا خطرہ ہو، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے. حاملہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو دودھ پلانے والی ہے، پتا ہے کہ اگر روزہ رکھوں گی تو بچے کو دودھ نہیں پلا سکوں گی، اور بچہ بھوک کی وجہ سے سارا دن پریشان رہے گا، تو اس دودھ پلانے والی کو بھی اجازت ہے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ بعد میں رکھ لے.
مسألة ايضا فقهية: يحرم على الحائض والنفساء ان يصوموا او يصلوا.
حرام عليها،
هما ليس رخصة لهما ان اما ان يفطروا او لا، لا، الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام كما يحرم عليها الصلاة.
صحيح.
كذلك يحرم عليها قراءة القرآن أو مص المصحف.
ولكن قضاء عليهن.
طبعا بلا شك.
لا، ليس كما في الصلاة.
لا 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 أبدا، تقضي للصيام ولا تقضي للصلاة.
اسلامی بہنوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جو اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، حیض کے ایام، پیریڈز جن دنوں آتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اجازت ہی نہیں ہے. اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد جو ایک خاص ڈیوریشن ہوتا ہے، جب تک کہ عورت ناپاک رہتی ہے، جسے نفاس کہتے ہیں، اس وقت بھی اگر وہ دن رمضان میں آ جاتے ہیں یا رمضان ان دنوں میں آ جاتا ہے، تو اس وقت بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرے گی. نماز بھی پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا بھی حرام ہے، قراءت قرآن بھی حرام ہے، لیکن نماز پڑھنا اس وقت پڑھنی نہیں ہے، بعد میں قضا بھی نہیں کرنی، لیکن روزہ ابھی نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنا ہے، یہ فرق ہے. روزے کی قضا ہے، نماز قضا بھی نہیں کرنی.
ناتي الآن إلى الكبر. نحن ذكرنا أن العجوز الكبير في السن له أن يفطر، لكن كيف؟ فصل ذلك شيخنا فقال: الشيخ الفاني العاجز عن الصوم، أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء، كبير في السن لا يستطيع أن يصوم، يعني يهلك إذا صام، وتحقق اليأس من الصحة، يعني أن صحته وشفائه، خاصة إذا كان في هذا السن يكون مريضا، فعليه الفدية لكل يوم، عليه الفدية. لماذا؟ فدية طعام مسكين، قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أي له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمته. صحيح. إذا لا أراد أن
كما في صدقة الفطر.
أحسنت تماما. وهذا فيه خلاف عند يعني باقي المذاهب، لكن نحن نؤكد أننا نتكلم دائما في فتاوى مذهب السادة الأحناف رضي الله عنهم.
العجوز هو لا يستطيع أن يصوم في الصيف، في موسم الصيف، ولكن هو يستطيع أن يصوم في الشتاء.
نعم.
فهو القضاء عليه هو يصوم في الشتاء.
قدر الفدية بكيلوين وخمسين جرام تقريبا لمسألة نصف الصاع يعني. في وذكر أيضا أن الشيخ الفاني زعم لشدة الحرب، لو لم يقدر على الصوم لشدة الحرب كان له أن يفطر ويقضي الصيام في الشتاء، هذا ذكره شيخنا.
تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، خصوصاً وہ اسلامی بھائی کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے بیچاروں میں، وہ کیا کریں، انہیں بھی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. رمضان المبارک گرمیوں میں آ گیا، گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن سردیوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. رمضان میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا سردی کے موسم میں کر لیں. کچھ ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، اور بعد میں کوئی امید بھی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. جیسے شیخ فانی کہتے ہیں اس دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ اب دوبارہ صحت آنے کی امید نہیں ہے، ایسی پوزیشن ہو وہ کیا کریں، روزہ تو چھوڑ دیا رمضان کا. ان کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک فدیہ رکھا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں. فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے اسے فدیہ کہتے ہیں. وہ ایک ایک روزے کے حساب سے، تیس روزے ہیں تو تیس روزوں کی وہ مقدار جو ہے وہ مسکین کو دے دی جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ حل دیا گیا ہے. لیکن یہ اس ہر مسلمان کے لیے، ہر روزہ چھوڑنے والے کے لیے نہیں ہے، مسافر کے لیے نہیں ہے، مریض کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اس بوڑھے شخص کے لیے، اس شیخ فانی کے لیے جس کو آئندہ زندگی میں اس بات کی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا. آگے بھی بہت سارے جزئیات باقی ہیں مگر سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مزید تفصیل جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان کا ضرور مطالعہ کیجئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بہت سے آپ کو مدنی پھول ملیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.